ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں ایک گناہ کا ذکر فرمایا ہے، اور گناہ بھی وہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ عام طور پر اور ظاہری طور پر دیندار سمجھے جاتے ہیں، جیسے نماز کی پابندی کرنے والے، ذکر و تلاوت کی پابندی کرنے والے، نیک کاموں سے جڑنے والے، نیک راستوں پر چلنے والے، ان میں سے بھی بعض لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس گناہ کو بھی بہت معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ سنگین گناہ ہے. اور اسی لیے اس کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، تاکہ ہم دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے بھی بچنے کا اہتمام کریں. جو گناہ عام ہو جائے اور اسے گناہ نہ سمجھا جائے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور اس سے اور زیادہ بچنا ضروری ہو جاتا ہے. ورنہ تو فی نفسی ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. یہ چھوٹا بڑا ہونا تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لحاظ سے تو چھوٹا بڑا برابر ہے. اللہ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، اس لیے صغیرہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے، بڑے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، اور اس گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے. اور وہ گناہ ہے بد نظری کا گناہ، بد نگاہی کا گناہ، یعنی کسی مرد کا کسی نامحرم عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا اور اس سے لذت لینا، یا کسی نامحرم عورت کا کسی نامحرم مرد کو جنسی خواہش کے ساتھ دیکھنا اور اس سے لذت لینا، یا کسی مرد کا کسی بے ریش لڑکے کو شہوت سے دیکھنا، یہ سب بدنگاہی ہے، یہ بد نظری ہے. یہ اور یہ خالص گناہ ہے. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، اصل حکم یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت غلط جگہ نظر نہ ڈالے. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو نیچی رکھے اور قصدن کسی نامحرم عورت یا بے ریش لڑکے پر نظر نہ ڈالے، اور عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچی رکھیں، قصدن نامحرم مردوں پر نہ ڈالیں، اور دونوں حکم ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ بدنگاہی شرمگاہ کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی، آپ مسلمانوں سے فرما دیجیے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ شرمگاہ گناہ میں مبتلا ہونے کا پہلا قدم بدنظری ہے، بدنگاہی ہے. بدنظری بدنگاہی سے آگے بڑھتے بڑھتے محبت ہوتی ہے، اس محبت کے نتیجے میں بدکاری کا صدور ہو جاتا ہے. اصل گناہ تو شرمگاہ سے ہوتا ہے، ذریعہ بدنگاہی اور بدنظری ہوتی ہے. ایسے عورتوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. اے نبی، آپ فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، پست رکھیں. ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ان کو ایک حکم اور دیا، ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو نامحرم مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں، ظاہر نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، بے پردہ ان کے سامنے نہ جائیں، کیونکہ عورتوں کا بے پردہ نامحرم مردوں کے سامنے جانا ان کی بدنگاہی میں مبتلا ہونے کا بھی ذریعہ ہے. اصل حکم مردوں کو اور عورتوں کو یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، اصل حکم یہ ہے. اس لیے جہاں بھی رہیں جس حال میں بھی رہیں، مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، غلط جگہ نظر نہ ڈالیں، ایسی نظر نہ ڈالیں جہاں پر نظر ڈالنا شرن ممنوع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. عورتیں بھی جہاں بھی رہیں جس حال میں بھی رہیں اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور حفاظت نہ کریں اور قصدن بدنگاہی کریں، بدنگاہی کریں، بدنظری کریں، تو پھر یہ اللہ بچائے بڑا خطرناک گناہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ پاک نے دیکھنے والے پر جس کو دیکھا جائے دونوں پہ لعنت فرمائی ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ، یہ کوئی معمولی وعید نہیں ہے، لعنت ہے اس گناہ کے اوپر، اس گناہ کرنے والے پر اور جس کے ساتھ یہ گناہ کیا جائے اور وہ اس کا ذریعہ بنے. اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس کے دل میں گندے گندے خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے تقاضے شدت اختیار کرتے ہیں اور پھر آدمیوں کو گناہوں کی سوچتی ہے، گناہوں کا شوق بڑھتا ہے، گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، برے برے کام کرنے کو طبیعت چاہتی ہے، خاص طور سے بدنگاہی کے اس گناہ کی وجہ سے بدکاری اور زناکاری کی طرف آدمی کے قدم اٹھتے ہیں. بیسیوں واقعات ہیں ایسے کہ بدنگاہی ہوئی اور جناب نوبت بدکاری تک پہنچ گئی، بعض مرتبہ اللہ بچائے اس گناہ کی وجہ سے ایمان تک چلا جاتا ہے. تو لعنت کی وجہ سے جس پر لعنت ہوتی ہے اس کے اندر سے نیکیوں کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، برائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق ختم ہوتی ہے، گناہوں کا چسکا انسان کو لگتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت انسان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح سے گناہوں کی دلدل میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے، نیک لوگوں سے، نیک مجلسوں سے، نیک کاموں سے، نیک باتوں سے نفرت ہونے شروع ہو جاتی ہے. لعنت کا یہ اثر ہوتا ہے یاد رکھیں، اور بدنگاہی کرنے پر لعنت حدیث میں آئی. اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی، لعنت کے مقابلے میں رحمت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی، وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، اس کے اندر گناہوں کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، یا پیدا ہوتے ہیں تو ختم جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں، نیک کاموں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیک کاموں کی طرف اس کی طبیعت راغب ہوتی ہے، اچھے کاموں کی طرف طبیعت میں شوق پیدا ہوتا ہے، نیک بننے کی کو طبیعت چاہتی ہے، نیکیوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کو دل چاہتا ہے، یہ رحمت کے آثار. جو اس گناہ سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنے گا تو اس کے فوائد، اس کے ثمرات دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض غزوہ البصر کے اندر بیان فرمایا کہ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کے دوران بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اور دعا یہ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کے غضب کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے آپ کے غضب اور غصے کی پناہ مانگتا ہوں. حالانکہ بیت اللہ میں جب کوئی شخص جاتا ہے تو وہ تو شاہ کا دربار ہے، وہاں ایک سوری صدا لگاتا ہے، دنیا اور آخرت مانگتا ہے، مطلب دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح مانگتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر مانگتا ہے، ہر نعمت مانگتا ہے، ہر شخص سے پناہ مانگتا ہے. اس لیے ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ لوگ تو دنیا اور آخرت کی خیر مانگ رہے ہیں، تم ایک ہی چیز سے پناہ مانگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو میری ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، اور ایک آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں. ہاں، ایک دن میں اسی طرح بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ مجھ سے بد نظری کا گناہ ہو گیا، تو بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا تو اس زور سے میرے تماچا مارا کہ میری ایک آنکھ پھوٹ گئی. اور یہ آواز سنی کہ ہمارے گھر میں آ کر کے بھی ہمارے غیر پہ نظر کرتا ہے, ہمارے گھر میں آ کر کے بھی ہمارے غیر پہ نظر ڈالتا ہے. تو اس لیے میں پناہ مانگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری آنکھ بھی نہ پھوٹ جائے, اس لیے ڈرتا ہوں میں, ڈر لگ رہا ہے, اس لیے میں پناہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے غضب سے پناہ دینا. اور جب غضب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوگا, جب گناہ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ میری ایک آنکھ محفوظ رہے گی, ورنہ میں بالکل ہی اندھا ہو جاؤں گا. کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں, لیکن یہ گناہ اپنی جگہ بالکل سنگین گناہ ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ والعینانی تزنیانی, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور آنکھ کا زنا بد نظری ہے, بد نگاہی ہے, اور کان بھی زنا کرتے ہیں, اور کان کا زنا شہوت کی باتیں سننا ہے, اس میں گانا گانا بھی, گانا سننا بھی آ گیا, کیونکہ اس کے اندر تو مضمون شہوت کو ابھارنے کا ہوتا ہے. عورتیں عورتوں کی حسن و جمال و خوبصورتی کی باتیں اس کے اندر بتائی بیان کی جاتی ہیں, اور ان کو خوش الہانی کے ساتھ گایا جاتا ہے. گانے بجانے کے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی شہوت کو ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں, گانے کے ساتھ ساتھ ناچ بھی ہوتا ہے وہ بھی شہوت کو برانگیختہ کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے ہوتا ہے. تو گانا سننا, ناچ دیکھنا, یہ بھی کیا کہتے ہیں سراسر حرام اور ناجائز ہے, گناہ ہے, اور زنا کا ذریعہ ہے. کانوں کا زنا ہے, دیکھنا آنکھوں کا زنا, سننا کانوں کا زنا ہے. اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, اور ہاتھوں کا زنا شہوت کے ساتھ کسی کو چھونا ہے, چاہے مرد عورت کے ہاتھ لگائے یا عورت مرد کے ہاتھ لگائے, شہوت کے ساتھ چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے. اور پیر بھی زنا کرتے ہیں, اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ کسی کو دیکھنے کے لیے, کسی سے باتیں کرنے کے لیے, کسی کے ہاتھ کو جسم کو چھونے کے لیے آدمی چل کر جائے, یہ پیروں کا زنا ہے. کیوں, یہ سارے کے سارے شہوت والے کام ہیں جو کہ سراسر گناہ ہیں, اور یہ سب ذریعہ بنتے ہیں اصل زنا کاری کا اور بدکاری کا. اصل زنا تو شرمگاہ سے ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے اس کا ذریعہ بنتی ہیں, اس لیے یہ بھی گناہ ہے. اس لیے ٹی وی کے اوپر فلمیں دیکھنا, فوش پروگرام دیکھنا, اشتہارات دیکھنا, ان سب میں یہ شہوانی مناظر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ٹی وی دیکھنے, ٹی وی پر بھی ان کو دیکھنا جائز نہیں. ایسے ناولیں پڑھنا, اس کے اندر بھی سب شہوت ابھارنے والے مضامین ہوتے ہیں. اخبارات و رسائل کے اندر عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں, نہ میرا مردوں کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کو دیکھنا شہوت کے ساتھ, یہ سب اس آہوں کے زنا میں داخل ہیں. اس لیے بھائی اس گناہ سے بچنے کی سخت ضرورت ہے. اب اندازہ کرو کہ یہ گناہ ہمارے یہاں کتنا عام. عورتیں ہیں کہ برہنا نیم برہنا بے پردہ گھر سے باہر گھومنے کے عادی, بازاروں کے اندر دیکھو, شاپنگ سینٹروں کے اندر دیکھ لو, مارکیٹوں میں دیکھ لو, شادی بیاہ میں دیکھ لو, تفریحات میں دیکھ لو, ہر جگہ عورتیں بے پردہ آتی ہیں اور جاتی ہیں, اور مکس پارٹیاں ہوتی ہیں. اسی طرح ان کی تصویریں رسالوں کے اندر, اخباروں کے اندر رنگین تصویریں بھری ہوئی ہوتی ہیں. ہر جگہ اپنی نظر کی حفاظت ضروری ہے. ہر جگہ اپنے نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تو سراسر آنکھوں کا گناہ ہے، یہ آنکھوں کی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس سے جائز مناظر دیکھے جائیں. ان نظروں کو ان جائز جگہ میں استعمال کیا جائے، یہ عبادت میں استعمال کیا جائے. جیسے خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کریم کا دیکھنا عبادت ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، باعث اجر ہے. احترام سے اپنے استاد کو دیکھنا، اپنے شیخ کو دیکھنا، ایسے شوہر کا اپنے بیوی کو، بیوی کا اپنے شوہر کو محبت سے دیکھنا، باعث اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر محبت سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو محبت سے دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. اور جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت بھری اور عظمت بھری نظر ڈالتی ہے، تو ایک نظر پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب کوئی اپنے ماں باپ کو صبح شام تک اس طرح 100 مرتبہ دیکھے، 100 حج کا ثواب کما لے. یہ جو چیزیں جائز اور مباح ہیں وہاں پر نظر ڈالے، جیسے قدرتی مناظر ہے، آسمان کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، بادلوں کو دیکھے، پہاڑوں کو دیکھے، دریاؤں کو دیکھے، سمندروں کو دیکھے، باغات کو دیکھے، جھیلوں کو دیکھے، دریاؤں کو دیکھے، قدرتی مناظر کو دیکھے اور ان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو نظر آئیں گے ہر جگہ. اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب جانور بنائے ان کو دیکھے، عجیب غریب خوبصورت خوبصورت پرندے پیدا فرمائے ان کو دیکھے. سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ خوبصورت حسین حسین عجیب و غریب مچھلیاں پیدا فرمائی ان کو دیکھے، اللہ کو یاد کرے. یہ نظر کا جائز استعمال ہے. دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، درسی کتابوں کا مطالعہ کرے، قرآن کریم دیکھ کر پڑھے، یہ سب اس کے جائز مناظر ہیں. لیکن جہاں اللہ پاک نے نظر کا ڈالنا ممنوع قرار دیا ہے اور جہاں نظر ڈالنے سے بدنگاہی ہوتی ہے، بدنظری ہوتی ہے، وہاں اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے، بدنظری سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا اثر سب سے پہلے دل پہ ہوتا ہے، اور انسان کے جسم میں اصل چیز دل ہے. جیسے جسمانی اعتبار سے دل اصل ہے، دل فیل تو انسان ختم، ایسی روحانی اعتبار سے بھی دل اصل ہے، دل فیل تو بس اس کی روحانیت فنا. اور اس کا اثر براہ راست دل کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا اثر نظر کے ذریعے دل میں جاتا ہے، اور دل میں جا کر کے اس کا اثر یہی ہوتا ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے لعنت کے سلسلے میں بیان کیا، کہ انسان کے دل سے نور کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں نیک کاموں کے جذبات انسان کے فنا ہو جاتے ہیں. پھر شیطانی سوچتی ہے انسان، شیطانی سوچتی ہے انسان، اس لیے اس کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے. بدکاری کو تو ہر آدمی برا سمجھتا ہے اور ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا، لیکن بدنگاہی ایسا آسان گناہ ہے کہ جو بدکاری نہ کر سکے وہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اچھے خاصے ظاہری طور پر دیندار سمجھے جانے والے بھی بے دھڑک اس گناہ کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اس گناہ کو کرنے کے بعد حافظ صاحب رہتے ہیں، قاری صاحب قاری صاحب رہتے ہیں، مولوی صاحب ہی رہتے ہیں، اور تہجد گزار رہتا ہے، اور اشراق چاٹ پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، دین کی راہوں میں چلنے والا، وہ ویسے کا ویسے رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ویسے کا ویسے ہی پارسا ہوں، حالانکہ وہ تو اللہ بچائے سنگین گناہ میں مبتلا ہے. ایسا گناہ ہے، یہ عام بھی بہت ہے، آسان بھی بہت ہے، اور جو عام بھی ہو آسان بھی ہو اس سے تو اور زیادہ احتیاط سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے اس سے دل انسان کا خراب ہو جاتا ہے، دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے سکن میں ایک بزرگ گزرے حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ, اور خواجہ عزیز الحسن مذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے, شاعر تھے اور بڑے اصلاحی اشعار فرمایا کرتے تھے. بد نگاہی کے سلسلے بھی ان کے دو شعر ہیں جس میں انہوں نے اس کا نقصان بھی بیان فرمایا, اس کا بچنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا. فرماتے ہیں, نظر بر قدم ہو, قدم بر زمین ہو, یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نظر بر قدم ہو, قدم بر زمین ہو, یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے, تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. تو ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ جب ہم چلیں تو نظر کو نیچی کر کے چلیں, یہ تو ہمارے اختیار میں, جب چلیں تو نظر نیچی کر کے چلیں, یہ ہم سب کے اختیار میں. اور یہ بہترین ذریعہ ہے اس نگاہ, اس بد نگاہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اس بد نگاہی سے بچنے کا, کہ بس اس کی مشق کر لیں, بس کہ جب نکلیں نظر نیچی کر کے چلیں, جب ضرورت ہو دائیں بائیں دیکھیں, آگے پیچھے دیکھ لیں بلا ضرورت ادھر ادھر, اور نظر اوپر کر کے چلنے کی عادت نہ ڈالیں, ورنہ تو یہ گناہ ہوتا رہے گا. تو نظر بر قدم ہو, قدم بر زمین ہو, یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے, تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. کہ دل کی جو پونجی ہے وہ ہے آخذ خوف, نیک کاموں کا جذبہ, یہ انسان کے دل کی پونجی ہے, یاد رکھو. یہ انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے, اور یہ جب ہوتی ہے جب بد نگاہی کے گناہ سے آدمی بچنے والا ہوتا ہے. تو جب بد نگاہی سے بچتا ہے تو اس کے دل کی حفاظت ہوتی ہے, اور جب دل کی حفاظت ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنے کا جذبہ اس کے دل میں برقرار رہتا ہے, اور جتنا جتنا اس گناہ سے بچتا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں, اس کو ایمان کی مٹھاس اس کو اپنے دل میں محسوس ہوگی. بد نگاہی کرنے سے ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا. حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی, پہلے حضرت وکالت کیا کرتے تھے, اور وکالت آپ جانتے ہیں کہ صحیح پیشہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں مقدمات تو ناجائز بھی آتے ہیں جائز بھی آتے ہیں, اور وکیل کو اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ مقدمہ صحیح ہے یا غلط ہے آسان نہیں. لہذا وکالت کا پیشہ جو ہے اس کی آمدنی صحیح نہیں. تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق ہوا تو آپ کو احساس ہوا کہ میرے پیشہ تو صحیح نہیں ہے, لہذا حضرت نے وکالت چھوڑ دی, اور گزر اوقات کے لیے ہومیوپیتھک کورس کر کے اس کا مطلب کھول لیا, اور ہومیوپیتھک علاج معالجہ حضرت نے شروع فرمایا. ہومیوپیتھک علاج ہو یا ایلوپیتھک علاج ہو یا یونانی علاج ہو, اس میں مریضوں کے اندر جیسے مرد آتے ہیں عورتیں بھی آتی, اور اس میں مریض کو دیکھنا ہی پڑتا ہے اور اس کی بات سننی بھی پڑتی. تو اندازہ کرو کہ ڈاکٹر کیسے نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچ سکتا ہے, جبکہ شرعی اعتبار سے اگر واقعتاً اس کو مرض کی تشخیص کے لیے دیکھنا ہو تو بقدر ضرور دیکھنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے فرمایا, میں نے برسوں یہ مشق کی ہے کہ نظر کو ایک جگہ رکھ کر میں نے علاج کیا عورتوں کا. نظر اٹھا کر دیکھنے کی الحمدللہ میں نے کوشش نہیں کی, اس کے برخلاف اس کی مشق کی کہ بس نظر یوں نیچے کر کے بس حال سن رہے اور دوا تجویز کر رہے اور کمپاؤنڈر دوا دے رہے, کہ برسوں اس کی مشق کی. چنانچہ آج بھی حضرت کے دیکھنے والے کچھ لوگ موجود ہیں, پاپوش نگر میں آج بھی حضرت کے وہ مطب موجود ہے جہاں حضرت یہ مطب فرمایا کرتے تھے. وہاں حضرت کے پاس مرد بھی علاج کے لیے آتے تھے، عورتیں بھی آتے تھے، لیکن حضرت بس یوں کیے بیٹھے رہتے تھے، کان یہاں عورتوں کی طرف ہوتا تھا، نظر یہاں ہوتی تھی، کان ادھر ہوتا تھا. جو عورت آ رہی ہے وہ اپنا حال سنا رہی ہے، اب حضرت دوا لکھ رہے ہیں اور نسخہ تجویز کر کے دے رہے ہیں. وجہ اس کی کہ ہومیوپیتھک علاج میں زیادہ تر دوا کا علاج حال پر ہوتا ہے، اس میں مریض کو دیکھنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، تو حال سننا مقصود ہوتا ہے، چاہے لکھ کر دے دو یا زبانی بتا دو، وہ حال کے مطابق دوا دے دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ہو کر کے اپنی نظر کی حفاظت تو انہیں کر کے دکھا دی نا. آج کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم تو بغیر دیکھے علاج نہیں کر سکتے، انہوں نے عمر اسی میں گزار دی. بات وہی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے اسے گناہ قرار دیا ہے تو بھائی اس سے بچنا ہماری اختیار میں نہیں. جب اختیار میں تو بس ہر حال میں، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ طبیب ہو، اور چاہے کوئی اور ہو، اس کو ہر حال میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بچانا ہے تو بس وہ بچ سکتا ہے اگر بچنا چاہے. یہ بارہ نہیں چل سکتا کہ بھائی اب تو ہر جگہ بد نظری ہے، ہر جگہ اور سے بے پردہ گھوم رہی ہے، ہم کہاں تک اپنی نظر کی حفاظت کریں؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے اس گناہ سے. لندن میں بھی آدمی جب جب چاہے تو بچ سکتا ہے، اور چاہے تو جرمنی فرانس بھی بچ سکتا ہے، اور یہاں بھی بچ سکتا ہے، نہ بچنا چاہے تو کہیں بھی نہیں بچ سکتا. اے خواجہ تو ہی نگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اے خواجہ درد نہ بغن نہ طبیب ہس. یہ سب ہمارے طرف سے بہانے ہیں بس، بہرحال بھائی یہ گناہ جو ہے چاہے کتنا ہی عام ہو چکا ہے لیکن اس سے بچنا ہماری اختیار میں، لہذا ہمیں اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اور سب گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، اور ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ساری بیماریوں سے ہم کو صحت کاملہ عطا فرما، چھوٹی بڑی ساری بیماریوں سے ہم کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شخص پناہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت و اپنی مہربانی سے یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما. ہمارے ملک میں مکمل امن قائم فرما. یا اللہ سرحد کے حالات بہتر سے بہتر فرما دے. یا اللہ سرحد کے حالات بہتر فرما. یا اللہ سرحد کے حالات بہتر فرما. سوات کے حالات کو یا اللہ بہتر سے بہتر فرما. یا اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, بدمنی کو دور فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ دین کا بول بالا فرما. یا اللہ جتنا باب اور خواتین نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وآلہ وسلم.